ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا. یہ زمین کو یہ بحروبر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین سر، یہ فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا. یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شم جو جل وگر، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے نظام شمسی جو جل وگر، تیری شان میں مدحہ خواں ہے ظہور تیرا یہ برملا، ہے تیری شان میں مدحہ خواں برملا. تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، تیرا وصف کیسے کریں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین، جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اتنا ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے. چنانچہ انسان کسی اہم منصب پر فائز ہو تو اس منصب کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سرزمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. اس اہم مقام و منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے. لیکن اگر کوئی اپنے اس مقام و منصب سے آگاہ نہ ہو تو اس کا سارا علم ظاہری شان و شوکت تو شاید عطا کر دے لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے۔ بنابراین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور اہمیت سے واقف نہ ہو۔ اور سامعین، زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیا جائے۔ یہ بات اس لیے ممکن بھی ہے کہ اسلامی احکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانی چاہیے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومیں۔ اس بارے میں بھی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اور سامعین، انسانی تربیت میں ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کسی گھر یا معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہاں نیکیاں اور فضائل برائیاں اور نقصان دہ شمار ہوتی ہیں، لہذا ایک جگہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اجتماعی ماحول میں خباثت آ جائے، اخلاقی فضائل بے اہمیت اور نقصان دہ ہو جاتے ہیں اور اخلاقی برائیاں رواج پانے اور منافع بخش ہو جاتی ہیں۔ اور سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم بہمن، 19 رجب اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس رجب سن 9 ہجری قمری کو مسلمانوں اور رومی لشکر کے درمیان غزوہ تبوک کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شام کے تجارتی قافلے نے رسول اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ بادشاہ روم نے ایک لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ کیا ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان دور و نزدیک جہاں کہیں بھی ہیں جنگ کی تیاریاں کریں۔ گرمی کا موسم، لمبا راستہ، فصل کی کٹائی کا زمانہ اور راستے کی مشکلات، ان سب کے باوجود اکثر مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال 30,000 کا لشکر اسلام میدان جنگ میں پہنچ گیا، لیکن لشکر روم کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں اگرچہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن غزوہ تبوک میں اسلام کی شان و شوکت، مسلمانوں کی فداکاری اور کفر کے مقابلے میں ان کی تیاری کا مظاہرہ ہو گیا۔ علاوہ ازیز، جنگ کو غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ مسلمان نما منافق بھی اس دوران رسوا ہوئے۔ یکم بہمن سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں جدید طب اطفال کے بانی ڈاکٹر محمد قریب کا انتقال ہوا. وہ اطفال طبی مرکز اسپتال کے بانیوں میں بھی شامل تھے. ڈاکٹر محمد قریب سن 1288 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ سن 1306 ہجری شمسی میں میڈیکل تعلیم کے لیے فرانس جانے والے ایرانی طلبہ کے پہلے گروپ میں شامل تھے. فرانس کے شہر ریمس کے میڈیکل کالج کی طرف سے پہلے سال کے آخر میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. ڈاکٹر محمد قریب سن 1314 ہجری شمسی میں پیرس اسپتال کے داخلہ امتحان میں پاس ہونے والے پہلے ایرانی تھے. حکومت فرانس نے ڈاکٹر محمد قریب کو ان کی اعلیٰ علمی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ لیجن آف آنر دیا. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیرس کے میڈیکل کالج میں بچوں کے امراض کے شعبے میں تدریس شروع کی اور اس شعبے کے سربراہ بنائے گئے. لیکن وہ 1317 ہجری شمسی میں ہمیشہ کے لیے ایران آ گئے اور سن 1349 ہجری شمسی میں اطفال طبی مرکز اسپتال انہوں نے قائم کیا. یکم بہمن سن 1312 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم شاعر ابوالقاسم عارف قزوینی کا انتقال ہوا. وہ تقریباً 1262 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی. عارف قزوینی نے دو فنون خط اور موسیقی پر زیادہ توجہ دی اور ان فنون میں شہرت حاصل کی. انہوں نے شعر بھی لکھے اور کئی کتابیں بھی تحریر کی. اگرچہ عارف قزوینی کی شاعری میں ادبی اور تکنیکی اعتبار سے نقائص تھے، لیکن جس چیز نے ان کو شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ ان کی شاعری میں عوامی زبان کا استعمال، عوام کے راستے پر چلنا اور صاحبان دولت و ثروت کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا ہے. عارف قزوینی کی زندگی ہمیشہ تنگ دستی اور غربت کا شکار رہی اور اسی حالت میں وہ 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عارف قزوینی کو ہمدان میں ابن سینا کے مقبرے کے پاس دفنایا گیا. انیس رجب سن 474 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف فقیہ ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی نے موجودہ اسپین کے علاقے اندلس میں وفات پائی. وہ ممتاز حافظ و مفسر قرآن اور شاعر و ادیب تھے. انہوں نے شروع میں اندلس اور اس کے بعد مکہ اور بغداد میں فقہ کی تدریس کی اور احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا. ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی کی اہم کتابوں اور رسالوں میں تفسیر القرآن، الناسخ والمنسوخ اور الاشارہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. انیس رجب سن 930 ہجری قمری کو ایرانی بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی کا انتقال اور شاہ تہماسب کی بادشاہت کا آغاز ہوا. انتقال کے وقت شاہ اسماعیل صفوی کی عمر 38 برس تھی اور انہوں نے 24 سال تک بادشاہت کی. اسماعیل صفوی کو اردبیل میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے مزار میں دفن کیا گیا. شاہ اسماعیل صفوی نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی ملک میں شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا اور ایک طاقتور حکومت کی تشکیل کی. شاہ اسماعیل کے انتقال کے بعد ان کے 11 سالے بیٹے تہماسب اول کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا. 20 جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا. لاؤس 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا. پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا. 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی. آخر کار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا. بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں. وہ مشہور انشا پرداز سے سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھیں. انہوں نے 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے. 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبہ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں. وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے. ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسب کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے اور ناول شائع ہوئے. آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے. 21 اگست سن 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا. اور 20 جنوری سن 1949 عیسوی کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور سیاستداں سر تیج بہادر سپرو نے وفات پائی. ان کا تعلق کشمیری برہمنوں کے ایک اہم خاندان سے تھا. وہ 1875 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم متھرا میں حاصل کی، پھر آگرے سے بی اے اور ایم اے کیا. الہ آباد سے ایل ایل ایم اور ایل ایل ڈی کے امتحانات پاس کیے اور وہیں پریکٹس کرنے لگے. جلد ہی تیج بہادر سپرو عملی سیاست سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے 3 گول میز کانفرنسوں میں بھی شرکت کی اور ہندوستان کے نئے دستور کی تیاری میں مفید مشورے دیے. وہ سیاسیات کے علاوہ اردو زبان و ادب کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے. ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی مشہور تصنیف تاریخ ادب اردو کی تخریج آپ ہی نے لکھی تھی. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اگلا پروگرام جو نشر ہونے والا ہے اس کا نام ہے ایرانی فن تعمیر. لیکن اس پروگرام کا اعلان کرنے سے پہلے علامہ اقبال کے کچھ اشعار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک اور شعر علامہ اقبال کا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹرائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلامی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گراں بہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسے دار الشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسے دار الشفا مدرسے فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی، کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سامعین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنر مند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
تجھے دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسین
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا دورہ پاکستان، دوست اور برادر ملک کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے استحکام پر زور۔ غزہ میں جنگ بندی سامراج اور سینی حکومت کی شکست اور کمزوری کا ثبوت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں نہ کسی سے بات کی ہے اور نہ کرے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اور غزہ میں حماس نہ صرف موجود ہے بلکہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، سینی میڈیا کا اعتراف۔ اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے اپنے دورے پاکستان کے اہداف کا ذکر کرتے ہوئے دو دوست اور برادر ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ افرادی قوت اور طاقت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ دشمن ہماری سرحدوں کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ سرحدوں کو سیل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، متعدد بارڈر مارکیٹس کام کر رہی ہیں، بعض دیگر کے قیام کا کام جاری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اقتصادی تعلقات میں اضافہ کیا جائے۔ جنرل محمد باقری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور پاکستان کو مسلح افواج کی سطح پر دہشت گرد گروہوں اور علیحدگی پسند عناصر کے خلاف مشترکہ تعاون کرنا ہوگا تاکہ سرحدی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے غزہ میں جنگ بندی کے قیام کو بیت المقدس کے مجاہدین کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت اور عالمی سامراج کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ غزہ میں گزشتہ 15 ماہ کے واقعات خطے عالم اسلام اور عظیم مزاحمتی محاذ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پوری سامراجی دنیا نے فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں ناجائز صہیونی ریاست کی بھرپور مدد اور حمایت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دردناک انسانی اور مادی نقصانات کے باوجود اس واقعے نے صہیونی حکومت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا کہ فلسطینی مزاحمتی قوتوں کے فیصلے اور ہم آہنگی کے ساتھ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد رونما ہونے والا ہر ایک واقعہ ایک معجزے کی طرح تھا۔ آج ہم مزاحمت کی فتح اور صہیونیوں کے ہتھیار ڈالنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میجر جنرل باقری نے کہا کہ فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے اپنی داخلی صلاحیتوں کے ساتھ اور شدید ترین محاصرے کے باوجود دفاعی ساز و سامان کی انڈر گراؤنڈ تیاری میں کامیابی اور صہیونی حکومت پر حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی، لیکن اس کے مقابلے میں غاصب حکومت اور اس کے حامیوں نے عام لوگوں کے وحشیانہ اور بڑے پیمانے پر قتل کا سہارا لیا۔ انہوں نے غزہ کے بے دفاع لوگوں پر حملہ کیا، عورتوں بچوں سے لے کر بوڑھے اور جوانوں تک کو نشانہ بنایا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر لبنانی اور فلسطینی نوجوان اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور سید حسن نصر اللہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ بات کی ہے اور نہ ہی کرے گا۔ اسماعیل بقائی نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے دفاعی اور فوجی صلاحیتوں کے بارے میں کسی فریق کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات کیے اور نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جے سی پی او اے کو بحال کیے جانے کے بارے میں مذاکرات کرنے اور مذاکرات کی میز پر امریکہ کی واپسی کے امکان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے جوہری مسئلے پر مذاکرات کی بنیاد بہت واضح ہے اور وہ بنیاد جے سی پی او اے ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، اور ایران فلسطینی مزاحمت کی حمایت کرتا آ رہا ہے اور اپنی یہ حمایت آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بالآخر جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی مکمل شکست اور رسوائی ہے۔ صہیونی ذرائع نے غزہ کی جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس بدستور غزہ میں موجود ہے اور وہاں کا نظام سنبھال رہی ہے۔ واللہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق حماس اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہی ہے، اور حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حماس طویل جنگ کے باوجود ہر جگہ موجود ہے اور غزہ پٹی پر اس کا قبضہ ہے۔ اس نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان کا زندہ رہنا صہیونی حکومت کے فوجی اور سیکورٹی اداروں کی شکست کے معنی میں ہے۔ دیگر صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 میں ہی جنگ ہار گیا تھا، اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ دراصل نقصانات کو کم کرنے اس کی بھرپائی کے لیے تھا۔ صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بول دیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے اور 14 سالہ فلسطینی احمد رشید جذر کی شہادت کی خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس فلسطینی نوجوان کو صہیونی فوجیوں نے سینے میں گولی ماری جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی آباد کاروں نے صہیونی فوجیوں کی مدد سے فلسطینیوں کی املاک اور گھروں پر حملے کیے اور کئی گھروں کو جلا دیا۔ صہیونی آباد کاروں نے شمالی رام اللہ کے سنجل قصبے پر حملہ کیا اور 3 گھروں اور 5 گاڑیوں کو جلا دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی آباد کار قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کی وجہ سے غم و غصے میں تھے۔ صہیونی آباد کاروں نے اسی طرح ترمسیہ قصبے پر فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملے کیے جس کی وجہ سے انہیں شاہراہوں کو چھوڑ کر ذیلی سڑکوں کو استعمال کرنا پڑا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس پہنچنے پر جو بائیڈن نے ان کا استقبال کیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل امریکہ دہشت گردانہ حملوں کی آماج بن گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری سے قبل نیو اورلینز میں رونما ہونے والے واقعے سے لے کر لاس ویگاس میں ٹرمپ ہوٹل کے سامنے کار میں دھماکے تک امریکہ کو دہشت گردی کی کاروائیوں کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب سے چند گھنٹے قبل نیو یارک کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ ہوئی جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ اس طرح کے واقعات امریکہ میں بڑے پیمانے پر سال میں کئی بار ہوتے رہتے ہیں، تاہم یہ لوزیانا اور نیواڈا میں ہونے والے 2 مشکوک اور دہشت گردی کے واقعات سے کافی مختلف ہیں۔ اسی دوران نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوٹل کے سامنے کار میں دھماکے کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ ایک ایسا واقعہ جس کی دہشت گردانہ کارروائی ہونے کے خدشے کے طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دوبارہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹریوتھ سوشل پر حالیہ دہشت گردانہ حملوں اور واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر ہے، لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے حماس کی شرائط کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ غاصب اسرائیل کی دائیں بازو کی کابینہ پر غزہ میں جنگ بندی نافذ کرنے سے شاید نیتن یاہو کی ساکھ کو گزشتہ 15 مہینوں میں سب سے بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے۔ آج نہ صرف حماس ختم نہیں ہوئی اور غزہ کی جغرافیائی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ حماس نے جنگ کے دوران اپنی تباہ شدہ بٹالین کو بھی دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ قطری سالسوں کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر 1 سال پہلے دستخط ہو سکتے تھے، لیکن صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کے دائیں بازو کے اتحادیوں کی ہٹ دھرمی اور جنگ جاری رکھنے پر اصرار کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب حماس بھاری ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت کے ذریعے اپنے زیادہ تر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نہ صرف حماس کی عسکری تنظیم کو تباہ کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اسے اب جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی شکوں کی بنیاد پر غزہ سے انخلا کرنا ہوگا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے فلسطینی عوام کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور مدد کو سراہا اور مزاحمتی محور کے شہید رہنماؤں اور کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے 470 دنوں سے زیادہ عرصے تک غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور مغرب کی بے دریغ مالی اور ہتھیاروں کی مدد کے ساتھ ہی اس غاصب حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، قتل و غارت گری اور جرائم کے باوجود فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں نے دشمن کی جارحیتوں کا بھرپور جواب دیا، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ جنگ بندی فلسطینی عوام کی مزاحمت، استقامت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جس نے اسلام میں اپنے بہترین فرزندوں، رہنماؤں اور ہیروز کی قربانیاں دی۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں نے جنگ کے دوران فلسطینی قوم اور مزاحمت کی حمایت کرنے پر لبنان میں حزب اللہ، عراق میں اسلامی مزاحمت، یمن کی عظیم قوم اور اس کی مسلح افواج، اور اسی طرح ایران کے قائد عوام اور مسلح افواج سمیت تمام حمایتی محاذوں کی قدردانی اور شکریہ ادا کیا۔ سینی فوج نے مغربی کنارے کے رام اللہ کے قریب واقع اوفر جیل کے آس پاس قیدیوں کے اہل خانہ اور ان کا استقبال کرنے والوں پر دھاوا بول کر ان کو منتشر کر دیا۔ فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غاصب سینی فوج نے اوفر جیل کے آس پاس موجود قیدیوں کی رہائی کے منتظر خاندانوں اور لوگوں پر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ حملے کے دوران 7 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ استقبال کو آئے قیدیوں کے اہل خانہ نے غاصب حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ قابل ذکر ہے کہ لوگ اوفر جیل سے فلسطینی قیدیوں کے پہلے گروپ کی رہائی کے منتظر ہیں، جبکہ اسرائیل نے قیدیوں کے اہل خانہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کی رہائی کا جشن نہ منائیں۔ غاصب فوج نے میڈیا کے افراد اور فلسطینیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اوفر جیل کے ارد گرد کا علاقہ خالی کر دیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی وجہ سے سینی حکام میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ جنگ بندی معاہدے کو مزاحمتی فرنٹ کے سامنے سینی حکومت کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ سینی حکومت کے وزیر خزانہ اسموٹریچ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر آ گیا ہے اور ان حالات میں وہ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سینی آبادکاروں کی گرفتاری تل ابیب کے لیے کاری ضرب تھی کہا کہ ان حالات میں اسرائیل کو اسٹریٹجک شکست ہوئی ہے۔ اسموٹریچ نے یہ بیان ایسے حالت میں دیا ہے کہ جب سینی رکن پارلیمنٹ الموگ کوہن نے آرمی اسٹاف کے اراکین کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے ورنہ انہیں جیل بھیج دیا جانا چاہیے۔ پاکستانی حکومت نے پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے تحریری جواب تیار کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومت پاکستان کی مذاکراتی ٹیم تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کا جواب تیار کر لیا ہے۔ حکومت کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں، جبکہ 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں اور بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے اجلاس میں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات حکومت کو پیش کیے تھے، جن میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر پارٹی قائدین اور ورکرز کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطینی قوم کی ٹھوس استقامت اور پائیداری کے سامنے سہنیوں کو ایسی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ کبھی بھی خود کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات عراق کی عوامی مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ نے کہی ہے۔ حزب اللہ عراق نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب سینی عناصر امریکہ کی مکمل حمایت کے باوجود فلسطینی قوم اس کے مجاہدین کی قوت ارادی کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ عراق کی کتائب حزب اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی آزادی ان کا اور تمام حریت پسندوں کا مقصد ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے آخر میں پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ روس اور ایران روس اسٹریٹجک معاہدے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گزشتہ دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے تاجکستان اور روس کا اہم دورہ کیا اور ان دونوں ملکوں کے دورے کا اہم مقصد دونوں ملکوں کے ان دونوں ملکوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا تھا اور یہ دورے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ تاجکستان کے ساتھ 23 معاہدوں پر اور روس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم شراکت داری کے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جو خطے کی صورتحال اور دنیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں. آئیے اسی حوالے سے ایک رپورٹ پھر اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے گزشتہ دنوں ایک اعلیٰ رتبہ وفد کے ہمراہ تاجکستان اور روس کا دورہ کیا، جس کے دوران ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے. تاجکستان کے دورے کے دوران ایران اور تاجکستان کے درمیان تعاون کے 23 معاہدوں پر دستخط کیے گئے. یہ معاہدے سیاسی، معاشی، ثقافتی، سماجی، تعلیمی شعبوں اور اسی طرح ٹرانسپورٹ، کسٹمز، تجارت جیسے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں صدور کی موجودگی میں ان معاہدوں پر دستخط ہوئے اور تقریب کے آغاز میں صدر ایران مسعود پزشکیان اور ان کے تاجک ہم منصب امام علی رحمان نے مشترکہ اعلان پر دستخط کیے. تاجکستان کے دورے کے بعد صدر مسعود پزشکیان روس کے اہم دورے پر ماسکو پہنچے، جہاں انہوں نے روس کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کیں. اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 17 جنوری کو جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس معاہدے میں ایران اور روس کے تمام دو طرفہ تعلقات کے شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں دفاع، دہشت گردی کے خلاف جنگ، توانائی، سرمایہ کاری، نقل و حمل، صنعت، زراعت، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی شامل ہیں. یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب امریکی صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اپنی صدارت کے آخری دن گزار رہے تھے اور نو منتخب صدر ٹرمپ صدارت کا حلف اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک نے امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے خط نظر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اہم اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس سلسلے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی بیرونی دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران اور روس آزادانہ اور خود مختار پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں. دونوں ممالک علاقے میں امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں. صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ہمیں مغرب کی ضرورت نہیں ہے. معاہدے پر دستخط سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں ممالک کا نقطہ نظر یکساں ہے، اور اگر دونوں ممالک بیرونی دباؤ قبول کرتے تو اب تک اپنی پالیسی میں کئی تبدیلیاں کر چکے ہوتے. جبکہ کریملن ہاؤس میں ایران اور روس کے درمیان تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کی تقریب کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ 85 ملین کی آبادی والے ایران جیسے بڑے ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ماسکو میں جناب پزشکیان سے بات چیت میں ہم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ رکاوٹوں کو دور کر کے فریقین کے درمیان تجارت کے حجم میں اضافہ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ صدر پزشکیان سے ملاقات میں ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ روس اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد دے گا اور ہمیں تمام جہتوں میں تعلقات کو متنوع بنانے کا موقع ملے گا. روس اور ایران کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی قسم کے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر تمام شعبوں میں اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ امریکہ اور مغرب کی یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیوں کو ناکام بنا کر ترقی کی منازل طے کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں.
اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر اشکان پیرزادہ کو جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس دورے کے حوالے سے جو تاجکستان کا اور روس کا دورہ انجام پایا ہے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر پزشکیان ان دونوں ملکوں کا دورہ کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کی دنیا کے اور خطے کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایران اور ان ملکوں کے لیے کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک نیشنل انٹرسٹ کی جہاں تک تعلق ہے کہ یہ تمام ملکوں کی اس میں شامل ہوتی ہے, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت جو ایک ٹرانزیشن صورتحال ہے بین الاقوامی جو نظام ہے وہ ایک ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہا ہے, اس میں یہ ایران کے لیے یہ تشویق اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو نظریات ہیں جو اپنی سوچ ہے جو اپنی نظر ہے اسے وہ خطے کے ممالک کی جانب معطوف کرے اور متمرکز کرے. تو اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ پالیسی شروع کی ہے کہ قومی مفادات کو پورا کرنے کے لیے خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. جہاں تک تاجکستان کا تعلق ہے تو تاجکستان اور ایران کے درمیان تو بہت زبردست جو ہے رشتے پائے جاتے ہیں جس میں ثقافتی اور دونوں ممالک کے فارسی زبان بولتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دونوں ممالک کے صدور نے فارسی میں اشعار بھی پڑھے اپنے دورے کے موقع پر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اور تاجکستان کے درمیان اشتراکات کی ایک وسیع لائن ہے, اور اس کے علاوہ یہی وہ مسائل ہیں کہ جو معاملات ہیں کہ جو ہمارے اور تاجکستان کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک روس کی بات ہے کہ بہرحال روس ایک طاقتور ملک ہے خطے کا, اور خطے کے جو معاملات ہیں اس پر اثر انداز ہونے والا ملک ہے, لہذا روس نے اب تک جو پالیسی اور خطے کے حوالے سے اپنائی ہے وہ اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کے جو مفادات سے متصادم بھی نہیں ہے, اور بلکہ بعض اور معاملات کے اندر ایران اور روس کے درمیان اور اسی طرح چین کے درمیان مغرب کے ممالک کے حوالے سے یکساں نظریات پائے جاتے ہیں. اقوام متحدہ اور ایران کے خلاف مغرب کے جو اقدامات ہیں اس کو بہت سے ادوار میں روس اور چین نے ان کو جو ہے وہ بے اثر بنایا ہے. لہذا ہم نے دیکھا کہ مغرب نے روس اور ایران کو دونوں کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہیں, لہذا ایران اور روس چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے سے مغرب کی جانب سے جو پریشر ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان پابندیوں کو غیر مؤثر بنایا جائے. ایک اور اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ جو بینکاری تعاون ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے, اور جو نیشنل کرنسیاں ہیں قومی کرنسیاں ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کو آگے لے کر چلا جائے.
آپ نے ڈاکٹر صاحب اشارہ کیا دونوں ملک جو ہیں وہ پابندیوں کا شکار ہیں اور ڈالر کے کردار کو ختم کرنے کے لیے باہمی تجارتی تعلقات کے اندر یہ دورہ بہت اہم کردار ادا کرے گا. میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں خطے کے دو بڑے اور اہم ملک شمار ہوتے ہیں, یہ برکس کے بھی رکن ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی رکن ہیں, یوریشین یونین کو بھی دیکھا جائے تو اس کے بھی رکن ہیں, تو یہ تنظیمیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو اور خاص طور پر ان دونوں کے درمیان جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اس کو بڑھانے میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پابندیوں کا مطلب کیا ہے. پابندیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے بین الاقوامی نظام کے اندر وہ یہ ہے کہ کسی ملک نے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو اس کے خلاف پابندیاں لگائے جائیں, لیکن بعض ممالک نے اس کو اپنے قومی مفادات یا اپنے مفادات کے پورے کرنے کے لیے اس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکیوں کی پابندیوں کا شکار ہے اور سخت ترین پابندیاں ہیں, پچھلے کئی برس سے ایران کو پابندیوں کا سامنا ہے لیکن ایران کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکی یہ پابندیاں. اسی طرح روسی فیڈریشن جو ہے وہ بھی یوکرین کے معاملے میں داخل ہونے کے بعد میں اس کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. لہذا مغربی ممالک مختلف ممالک پر اپنے مفادات کے لیے پابندیاں عائد کر رہے ہیں, حالانکہ بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لہذا دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ کس طرح سے ان یک طرفہ پابندیوں کو بے اثر بنایا جائے. آپ نے بھی جن تنظیموں کی جانب اشارہ کیا جائے ان میں سے پہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو یک طرفہ قسم کی پابندیاں ہیں ان کو پابندی. لہذا جیسے آپ نے برکس کا نام لیا, وہ برکس بھی اسی مسئلے کے لیے ہے کہ کس طرح سے ڈالر کے جو اثر ہے اس کو دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے, اور اس کی طرف سے جو پابندی عائد کی گئی ہیں ان پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اس اقتصادی معاملات کو ترویج دی جائے آپس میں, اور علاقائی معاملات کو ترویج دی جائے. یہ ایک شنگائی تعاون تنظیم بھی ایک انتہائی اہم تنظیم ہے, اور اس نے بھی خطے کے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا, اور اس کے اہداف بھی پوری طرح سے واضح ہیں کہ تاکہ سفارتکاری کے ذریعے سے خطے میں ایک ایسے قانونی راہ کار کو تلاش کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کا جو مسلط نظام ہے جس میں مغربی ممالک جسے اپنے مفادات کے لیے استفادہ کر رہے ہیں اس سے جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ دیگر ممالک اور آزاد اور خود مختار ممالک کو بچایا جا سکے. ایک اور مسئلہ اقتصادی معاملات کا, یوریشیا جو اقتصادی ریجن ہے وہ ایک بڑا اقتصادی ریجن ہے اس خطے کا, اور سینٹرل ایشیا کی باتیں ہوں اور خود رشین فیڈریشن اور جو اس معاہدے کے جو رکن ہیں وہ گڈ مینجمنٹ کے ذریعے سے ایک طرح سے اپنے باہمی تجارت کے ذریعے سے جو جس میں توانائی بھی شامل ہے, جس میں زراعت بھی شامل ہے, جس میں جو دوسرے اقتصادی میدان شامل ہیں, اس میں باہمی تعاون کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ہمسان ترقی کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈالر کی بات ہے, ظاہر ہے کہ ڈالر کا جو اختیار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے, اور امریکہ جب چاہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ جب چاہتے ہیں اس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور اس میں اور بینکاری نظام پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی ڈالر کے حوالے سے کوئی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو ڈالر استعمال کرنے والے ممالک کو نشان پہنچتا ہے. لہذا یہ جو ممالک ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے
بہت تفصیل سے آپ نے بات کی کہ کس طرح سے اقتصادی لحاظ سے یہ پابندیوں کو ناکام بنا سکتے ہیں اور کس طرح باہمی تجارت اپنی کرنسی میں کر سکتے ہیں. میں دوسرے موضوعات کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور روس نے اپنے شہریوں کے لیے ویزے کی پابندی ختم کر دی. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر سیاحت نے کافی فروغ حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی عوام کے رابطے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے بھی دونوں ملکوں کے تعلقات فروغ پا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں یا ایٹمی شعبے میں تعاون کے حوالے سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان اچھا تعاون موجود ہے. تو حکومتی سطح سے ہٹ کر یہ جو عوامی سطح کے رابطے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو قریب لانے میں؟
آپ اگر اجازت دیں تو میں یہاں پر ایران اور روس کے درمیان طے پانے والے جامع اسٹریٹجک معاہدے کا کچھ ذکر کروں. ایران اور روس کے درمیان جو یہ معاہدوں کی پوری تاریخ رہی ہے, آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کی صدارت کے دور میں, آغائے خاتمی کے دور میں بھی روس اور ایران کے درمیان 10-10 سال کا معاہدہ ہوا, اور اس میں تمدید ہوتی رہی, اس کی توسیع کی جاتی. اب جو یہ معاہدہ طے پایا یہ 20 سالہ ہے, اور اس کے آٹومیٹک 5 سال کے تمدید ہونے یا اس کے توسیع کا امکان موجود ہے. اور ایران اور روس دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان مشترکہ جو ہے وہ ہدف پایا جاتا ہے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا. لہذا دونوں ممالک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں, آپ نے جن موارد کی جانب اشارہ کی ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے یہ معاہدہ ہے. طلبہ کا تبادلہ ہو، اقتصادی لین دین ہو یا ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہو، اس میں گیس اور تیل کا معاملہ ہو، فوج اور سیکورٹی کا معاملہ ہو، دفاع کا معاملہ ہو۔ میں یہاں پر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اقتصادی اس معاہدے کا جو اقتصادی وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کاظمی صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
جی بہت بہت شکریہ جی۔
کاظمی صاحب، صدر ایران کا گزشتہ دنوں تاجکستان اور روس کا اہم دورہ انجام پایا ہے۔ تاجکستان اس حوالے سے ایران کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا ہمسایہ ملک ہے، فارسی زبان ہے وہاں کے لوگ، اور ایک دوسرے کے ساتھ فارسی میں بات کی دونوں صدور نے۔ اور روس کی اگر بات کی جائے تو علاقے اور دنیا کا اہم ملک اور ویٹو پاور کا حامل اور اس علاقے اور دنیا میں ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والا ملک ہے، اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ایران کا ہوا ہے۔ تاجکستان کے ساتھ 23 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تو آپ اس دورے کو ہندوستان میں بیٹھ کر کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی سے، اور خاص طور پر یوکرین اور فلسطین اسرائیل جنگ کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتی رہی ہیں، ان کا زوال سامنے آ رہا ہے، اور اتنا زوال کہ وہ سیاسی اور مورل گراؤنڈ پر بھی اور ہر طرح سے ان کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں، اور انہیں اپنی، خاص طور پر میں امریکہ کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر وہ اپنی ایک وہ دادا گیری ہیجمونک طاقت ہونے کا جو ان کا غرور تھا، وہ سب تقریباً کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں ایران کے صدر کا روس جانا اور اتنا بڑا ایگریمنٹ کرنا، یہ ایک بہت ہی صاف اشارہ ہے۔ اور ایسے وقت پہ جب وہاں امریکہ میں ٹرمپ کی سرکار کل عہدہ سنبھالنے والی ہے، اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ روس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ اور روس کے بیچ میں کسی قسم کے روابط ہوں یا کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نظر نہیں آتی، لیکن ٹرمپ ایک تو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کے فیصلے کبھی کبھی لیتے ہیں، تو اس لیے ان پر بہت زیادہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کریں گے، لیکن پوتن سے ملنے کی بات انہوں نے کہی ہے۔ ایسے وقت میں ایران کا اور مضبوط تعلقات کرنا روس کے ساتھ، یہ بہت ہی اہم ہے، اور خاص طور پر ڈالر سے ہٹ کر کے اپنا کاروبار بڑھانا، اس میں بہت بڑا ایک طرح سے اشارہ بھی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب G7 کا دور ختم ہو رہا ہے، برکس اور گلوبل ساؤتھ کا دور جو ہے وہ ابھرتا ہوا ہے، ایسے وقت میں یہ روس اور ایران کا نزدیک آنا کافی اہم ہے۔ تاجکستان اس لیے اہم ہے کہ تاجکستان کو دشمن طاقتیں ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، وہاں وہ موجود ہیں، تو اس کے ساتھ بھی روابط کا مضبوط کرنا ایران کے لیے مفید بھی ہے، اور ایران کی طاقت کو اب چونکہ دنیا سمجھ رہی ہے، اس لیے اسے جیسے کہتے ہیں نا اردو میں محاورے کے طور پر، ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ممالک چاہیں گے کہ ایران سے تعلقات بہتر ہوں، اور ابھی ہم آنے والے وقت میں اور دیکھیں گے یہ عرب ممالک بھی ایران کے اور نزدیک آئیں گے، چونکہ جس طرح کے اسٹریٹجک حالات اس پورے خطے میں، نہ صرف اس پورے خطے میں بلکہ دنیا میں بدل رہے ہیں، اس میں ایران کی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور وہ اس کو سبھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور خاص طور پر روس کے خلاف بھی پابندیاں امریکہ کی ہیں، ایران کے خلاف بھی پابندیاں ہیں، تو جو ملک ایک طرح سے ویسٹرن اور امریکی ظلم کا شکار ہیں، وہ اگر آپس میں تعاون بڑھائیں تو یہ ایک پوری طرح سے ایک آلٹرنیٹ نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرف یہ بڑی اہم پیش رفت۔
اچھا کاظمی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور روس جو ہیں خطے کے حالات کے بارے میں یا عالمی معاملات میں اکثر معاملات میں دونوں کا نقطہ نظر یکساں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دونوں کی پالیسی اور نقطہ نظر جو ہے وہ ایک جیسا ہے تو ان کے تعلقات جو آئندہ دنیا کی صورتحال اب تشکیل پانے جا رہی ہے اس میں کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
یقینی طور پر مجھے وہ یاد ہے جب 2015 میں 16 میں سیریا کی بڑی کارروائی میں ایران روس سیریا کی اس وقت کی حکومت حزب اللہ یہ سب مل کر کے جس طرح سے داعش کے خلاف لڑے تھے وہ ایک بہت ہی ایک طرح سے عروج تھا اس تعاون کا اور وہ اس قسم کا تعاون جس میں مد مقابل امریکہ اسرائیل اور باقی ویسٹرن ممالک تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریاتی یکسانیت دنیا کے معاملات میں یہ ان کو اور نزدیک لائے گی اور اب تک بھی یہ دونوں ملک نزدیک آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہلکا سا شبہ روس پر وہاں جا کر کے ہوتا ہے جیسے ابھی سیریا میں جو کچھ واقعات ہوئے ایسا لگا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے ایسا لگا کہ بشار الاسد کو روس نے اپنے یہاں بلا لیا اور ساتھ ساتھ ایسا بھی لگا کہ اس کے بیسز جو ہیں جہاں روس کے ان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے ایس ٹی ایس وغیرہ کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے اور وہ ہر طرف اپنے تعلقات رکھتا ہے تو اس نے کس طرح سے پرو اسرائیل پرو امریکن ایچ ٹی ایس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے وہ کس طرح سے ہے اور آنے والے وقت میں کیا کس طرف وہ یہ سب لڑکھڑائے گا تو نہیں اس پر غور کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا کاظمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معزز مہمان کے خیالات آپ نے سنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران جو ہے اس نے جو شمال اور جنوب کو اور مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی پالیسی اپنائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمال جنوب کوریڈور جو ہے وہ ایران کے لیے خاص طور پر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو اس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ظالمانہ اور غیر قانونی ان کو ناکام بنانے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو شمال جنوب کوریڈور اور ایران کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
ببینید یکی از موضوعاتی که در
دیکھیے ایران اور روس کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں ٹرانسپورٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ ایک انتہائی اہم رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو جیو پولیٹیکل آئسولیشن سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن رابطے ہیں وہ انتہائی مضبوط ہونے چاہیے اور اس کا بنیادی اسٹریٹجک معاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ دور اسٹریٹجک کوریڈور کا دور ہے۔ آئی میک کے نام سے یہ نیتن یاہو نے جو کوشش کی تھی جنگ غزہ کے جو شروع کیا تھا اس کی بھی ایک وجہ آئی میک کوریڈور تھا اور لہٰذا یہ کوریڈور کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ خطے کے ممالک اور ایک اتحادی ممالک کے درمیان جو اقتصادی کوریڈورز کا قیام ہے وہ انتہائی اہم شکل اختیار کر جاتا ہے اور خاص طور سے اقتصادی رابطے اگر مضبوط ہو جائیں اور اقتصادی رائیں اگر مضبوط ہو جائیں تو ممالک پابندیوں کو بے اثر بنا سکتے ہیں اور اس کا کم سے کم اثر کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممالک ایک دوسرے کے تاجروں کے لیے خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے کہ اگر یہ اقتصادی کوریڈور جو ہیں وہ ان کی تشویق کا باعث بنتے ہیں اور خاص طور سے سرمایہ کاری کے حوالے سے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ لہذا اس کے اندر معاہدے کے اندر بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر دونوں ممالک کا جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کو آگے لے کر چلے گا اور سرکار کا اس میں کنٹرول کم سے کم ہوگا۔ لہٰذا یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جل پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا گزشتہ دنوں انجام پانے والا روس کا دورہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں نے جامع شراکت داری کے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے. روس اور ایران کے تعلقات دوستی، باہمی احترام اور مفادات کی ضمانت فراہم کرنے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور تہران اور ماسکو کے تعلقات کا مستقبل انتہائی روشن ہے. اسی تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کی اہمیت میں روز بروز اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دو تنظیمیں مغربی دنیا کی پابندیوں کو بے اثر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اسماعیل بقائی نے ایران اور روس کے تعاون کو دونوں ممالک کے اقتصادی مفادات کے حق میں قرار دیا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ دونوں ممالک کے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اقتصادی نوعیت کا ہے اور اس میں تجارت، سیاحت، نقل و حمل، توانائی اور دیگر اقتصادی شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ آزاد اور برابر کے ممالک کے درمیان تعاون کے قیام کی ایک مثال ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دونوں ممالک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ اقتصادی تبادلوں کے عمل کو تیز کرنے، دو طرفہ تعاون میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور قابل اعتماد دفاعی صلاحیتوں کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. اگر گزشتہ ایک دہائی کو دیکھا جائے تو روس ایران تعلقات بہت مثبت صورت میں آگے بڑھے ہیں اور اقتصادی، سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات میں فروغ آیا ہے. جامع اسٹریٹجک تعاون معاہدے کے نام سے ایک گہرا سیاسی اور جیو اسٹریٹجک اتحاد قائم کرنا ایک بہت اچھا خیال ہے اور دونوں ملکوں کو اس کی ضرورت تھی، کیونکہ عالمی نظام بدل رہا ہے اور نئی حقیقتوں، چیلنجوں اور حالات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے.
اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، محمد احمد کاظمی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. کاظمی صاحب، آپ نے کچھ امریکی پالیسیوں کی طرف بھی اشارہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر حکومت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے جانے کے بعد ٹرمپ صاحب جو آئیں گے، کیا ایران اور روس کے حوالے سے ان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آنے کی توقع ہے؟
دیکھیں، ان کے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تو پوری یقین سے کوئی بھی تجزیہ نگار نہیں کہہ سکتا کچھ بھی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ کو سمجھنے کی الگ سے ایک سائنس، ایک سبجیکٹ شاید ہمیں پڑھانا پڑے گا. تو خیر، لیکن اب تک جو اشارے دیے ہیں، انہوں نے جنگیں ختم کرنے کی بات کی ہے، ان کو مسلم ووٹ ملا ہے، اس کا وہ غالباً اس کا اثر ان کے اوپر ہے. جس طرح سے اسرائیل پر دباؤ ڈال کر کے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے جنگ بندی لاگو کرائی ہے، بظاہر جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید امن چاہتے ہیں. اور میک امریکہ گریٹ اگین کا جو ان کا نعرہ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اندر جو خرابیاں، پریشانیاں، جو عوامی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف شاید توجہ دینا چاہتے ہیں. اب سے پہلے انہوں نے جو کچھ کام کیے ہیں اس میں نیٹو کا خرچہ امریکہ کے سر پہ ہو، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ادھر یوکرین کی جنگ آلموسٹ ہارے ہوئے ہیں، یورپ کے ممالک زیادہ تر اب ساؤتھ، جو ایسٹرن یورپ ہے، وہ سب روس سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں یا پوتن کو چاہنے والوں کی حکومتیں آ رہی ہیں. تو ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ، ایک تو یہ کہ جلد بازی میں شاید کچھ کوئی جنگ بڑھانے والا، یا جس طرح سے پہلے امید کی جا رہی تھی، نتن یاہو یہ امید کر رہے تھے کہ اگر ٹرمپ آ جائیں گے تو بس امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ایران کے خلاف کوئی حملہ کر لیں گے، مجھے وہ ابھی نہیں لگتا کہ ایسا وہ کچھ کر پائیں گے. اور جس طرح سے ایران نے اپنی طاقت ظاہر کرنا شروع کی ہے، جو بہت سی چیزیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں ان کو ظاہر کرنا شروع کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ دشمن کو بہت بار سوچنا پڑے گا ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے سے پہلے. تو مجھے ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے.
محمد احمد کاظمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کے اندر جب حالیہ صدارتی انتخابات ہوئے اور ڈاکٹر مسعود پزیشکیان صاحب جب صدر منتخب ہوئے, تو اس وقت عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ مغرب کو توقع ہے کہ اب جو ایران کے اندر حکومت آئے گی وہ مغرب نواز اور امریکہ نواز ہوگی. لیکن یہ جو پزیشکیان صاحب نے معاہدہ کیا ہے, اسٹریٹجک معاہدہ روس کے ساتھ, یہ کیا پیغام دے رہا ہے ان کو؟ خاص طور پر ان کا یہ ایک بیان بہت اہم تھا کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کے لیے مغرب اور امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
صدر پزیشکیان کے بارے میں مختلف قسم کی رائے الگ الگ موقعوں پر آتی رہیں. کچھ لوگ تو اب بھی اس بات پر شک کر رہے ہیں کہ یہ ٹرو پرومس 3 کہاں چلا گیا, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا اسرائیل کے خلاف, اس پر بھی لوگ شک کر رہے ہیں. باہری دنیا میں, چونکہ آپ ایران میں ہیں میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں, لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں.
جی
لیکن جہاں تک امریکہ کے خلاف تو جس طرح سے آگے انہیں بڑھنا ہے وہ انقلاب کی روح ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ایران کا کوئی بھی صدر امریکہ سے کوئی دوستی کر پائے گا, اور جس قسم کے حالات ہیں, اور خاص طور پر جب تک امریکہ یہ اپنے سر میں گھمنڈ رکھے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اور ہماری کنڈیشنز پر کچھ ہو. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ برابری کی سطح پر کسی بھی ملک سے تعلقات رکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے. تو پزیشکیان بہت سے ملکوں میں, ایران بھی ایسا ملک ہے, امریکہ بھی ایسا ملک ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, جو نظریہ ایک ہے جس پر انہیں چلنا ہے, اس سے وہ بدلنے والے نہیں ہیں. اس لیے صدر آئیں اور وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر کے چلے جائیں گے, مجھے اس پر شک ہے. تو اس لیے ایک مضبوط نظام ہے, جمہوریت ہے, اور کسی ایک آدمی کی مرضی سے ملک کی تمام پالیسی نہیں بدل سکتی. اور جو ایران میں ولی فقیہ کا جو نظام ہے وہ بہت سی چیزیں کنٹرول کرتا ہے, اس لیے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ کوئی راستہ اختیار کریں گے, یا انہوں نے کوئی بہت کمزوری دکھائی ہو اب تک, ایسا بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی پالیسی پر چلیں گے
جی
جو انقلاب کی روح ہے.
آپ نے پروگرام میں شرکت بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ہمارے معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے, اور جیسا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر پزیشکیان نے یہ کہا ہے, اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے, کہ یہ معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے, یہ باہمی تعاون کا معاہدہ ہے, اور ہم اپنے تعلقات کو کسی بھی دوسرے کے دباؤ کے سے متاثر نہیں ہونے دیں گے. اور جہاں تک بات ہے ایران کے ایٹمی معاہدے کی, تو اگر جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا, اگر بہانہ بنانا ہے تو ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.